فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. درود بيجي محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کو چند خاص قوانین کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور ان قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں کسی بھی مخلوق کو اگر ترقی اور کمال حاصل کرنا ہے تو ترقی اور کمال سے پہلے اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا ہوگا. یوں تو اگر پروردگار عالم کی مخلوقات کا جائزہ لیں تو جو اب تک سمجھ میں آتا ہے، کم سے کم ظاہری طور پر، وہ یہ کہ صرف انسان اور جن ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی کمال حاصل کر سکتے ہیں. بظاہر تو یوں ہی نظر آتا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کے اندر کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہو. جب کمال حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ان کے اندر کوئی ارادہ بھی نہیں ہوگا، اور جب ارادہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ان کے اندر امتحان بھی نہیں ہوگا. اس اعتبار سے صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن کو ارادہ دیا گیا، امتحان دیا گیا، ارادہ ہوگا، امتحان ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی صلاحیت کو حاصل کرنا ہوگا. البتہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ جو طے شدہ سی ہو گئی ہیں، بلکہ اتنی زیادہ طے شدہ ہیں نہیں. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں چار کتابوں کا تصور تقریباً طے شدہ تصور ہے، بلکہ چھ کتابیں میں آپ کے سامنے خود ثابت کر سکتا ہوں. چھ کتابیں تو بہت ہی آسانی سے ثابت ہو جائیں گی، اس میں کوئی اتنی مشکل اور دشواری بھی پیش نہیں آئے گی. چار کتابیں تو وہی جو مشہور ہیں، سورہ اعلیٰ کی آخری آیت لے لیجئے، اس میں لکھا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پانچویں کتاب تو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے کہا کہ یہ پہلے کی کتابوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، تو پانچویں کتاب حضرت ابراہیم کے پاس، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد قرآن کریم ایک جگہ اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تو اس میں مجوس کا بھی ذکر کرتا ہے، جن کو ہم بت پرست کہتے ہیں، جن کو ہم آتش پرست کہتے ہیں. آتش پرست کو قرآن کریم اہل کتاب میں شمار کرتا ہے. حضرت زرتشت 500 سال قبل از مسیح ایران میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کتاب دی تھی، وہ پارسی آج بھی اس کتاب کے معتقد ہیں. کتاب تبدیل ہو گئی ہے لیکن کتاب باقی ہے، اوستا نام کر کے کتاب ہے، پارسیوں کے ہاتھ میں موجود ہے. مراجع تقلید نے اس کو ان کو اہل کتاب کہا بھی ہے، تو جب اہل کتاب ہیں تو کتاب ہوگی تو اہل کتاب کہیں گے نا، بغیر کتاب کے تو اہل کتاب نہیں ہو سکتے. تو چھ کتابیں تو سامنے ہو گئیں، چار کتابیں جو کامنلی پاپولر تھیں، صحف ابراہیم ہو گئی اور ایک یہ پارسیوں کی کتاب، چھ کتابیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جمی ہوئی ہیں کہ ایسا ہی ہے اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ دوسرے آپشن بھی ہیں. مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ کیا پرندوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ بظاہر تو طے شدہ بات ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو انسانوں میں اور جن میں ہے، ارادہ صرف ان کے اندر ہے، اختیار صرف ان کے اندر ہے، امتحان بھی بس انہی کا ہوگا. لیکن قرآن کریم سے ایسا لگتا نہیں ہے. قرآن کریم سے لگتا ہے کہ پرندوں کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے جب کہا کہ ماں لی لا ار الہدہد، کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، تو وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے کہ جو سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جس نے ان کو خلق کیا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر جملہ موجود ہے. قرآن کریم نے جملہ لکھا ہے حدود کی زبان سے کہ میں نے دیکھا ہے قوم کی کہ وہ سورت کو تو سجدہ کرتے ہیں اور اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جس نے اسے خلق کیا ہے. اب بتائیے، یہ مکمل ایک دلیل ہے، یہ پورا ایک استدلال ہے. جو منطق اور فلسفہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پوری ایک استدلال ہے. وہ استدلال کیا ہے؟ اس نے کہا ہے جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا. خدا خالق ہے اور یہ اس کو معبود نہیں مانتے. پوری دلیل لے کے آ رہا ہے. بغیر فکر کے، بغیر شعور کے ہدہد یہ دلیل کہاں سے لے آئے گا؟ اس کے بعد قرآن کریم ہی فرماتا ہے، ایک جگہ پر فرماتا ہے یہ جتنے بھی تم پرندے دیکھ رہے ہو، امم امثالکم، امتیں ہیں تمہاری جیسی. اب ذرا کچھ سوچئے گا، ہمارے ہاں کیا پرندوں اور جانوروں کو امت کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے ہاں امم امثالکم، تمہاری جیسی امتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی ارادہ اور شعور ہونا چاہیے، تبھی تو امت بنے گی. ورنہ آپ خود مجھے بتائیے، پہاڑوں کی کوئی امت بنتی ہے؟ جانوروں کی کوئی امت بنتی ہے؟ لیکن خدا نے متعال فرماتا ہے نہیں، بھی یہ بھی تمہاری طرح کی، اور اس کے بعد امثالکم بھی لکھ دیا، تمہاری طرح کی امتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کشف ہونے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، ابھی کشف ہونے کے لیے بہت باقی ہے. جو امام تشریف لائیں گے تو ابھی بہت ساری چیزیں جو کشف ہونی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں نجاست اور پاکیزگی میں وہ تشریف لائیں گے تو آخری حکم دے دیں گے کہ پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے. ابھی بہت دنیا باقی ہے، نہیں معلوم کیا کیا ہم نے اور آپ نے ابھی جاننا ہے، سیکھنا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یہ دنیا طے پائی ہے امتحان کے اوپر، جس نے بڑھنا ہے اس نے امتحان دینا ہے. اب سوال یہ، امتحان کی نوعیتیں کیا کیا ہیں؟ یہ کہ میں اور آپ دعا مانگیں، دعا بھی جائز دعا ہو اور خدا پوری نہ کرے، یہ بھی امتحان ہے. میں نے اور آپ نے دعا مانگی، ابھی شب قدر میں دعائیں مانگی، کیا پوری ہو گئی ساری؟ ابھی شاید پوری ہو جائے، شاید پوری ہونے کے پروسیس میں ہو، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوئی. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی، بس ہم نے دعا مانگی، خدا تمام دشمنوں نے اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، اس رات تو نہیں ہوئے نا، ابھی بھی روئے زمین کے اوپر باقی ہیں. تو کوئی کیا دعا پوری کیوں نہیں ہوئی؟ دعا پوری نہ ہونا خود امتحان کا حصہ ہے. دیکھیں کیا کرتا ہے، خدا دکھائے گا. تم دعا مانگو، ایک بات طے شدہ ہے، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہر دعا سنی جائے گی. چاہے کسی بھی دعا کو آپ مانگیں، یہ نہیں ہو سکتا خدا کیا میں دعا نہیں سن رہا. نہیں نہیں، دعا تو ضرور سنے گا. دعا پوری ہو یا نہ ہو، میں نے عرض کیا اس میں بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، ایک مصلحت امتحان ہے. امتحان لے کر دیکھے گا کہ دعا پوری ہوئی تو کیسا رہا، نہیں ہوئی تو کیسا ہوا. اور ایک جگہ روایت میں لکھا ہے، خدا کسی بندے کی دعا پوری نہیں کرتا. کیوں؟ اگر پوری کرے تو یہ لوگوں کے سامنے غرور دکھائے گا کہ میری ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اس خاطر اس کی دعا پوری نہیں کرتا. کہتا مجھے پتا ہے اگر میں نے اس کی دعا پوری کری تو لوگوں سے کہے گا ہمارا بڑا معنوی مقام ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں پوری ہو جاتی ہے. تو خدا کہتا ہے اس کی دعا پوری نہ کرو تاکہ اس غرور کا شکار نہ ہو، بیچارے کا جو معنوی مقام ہے وہ بھی چھن جائے گا اس کے ہاتھ سے. تو پوری نہیں کرتا. ختمی مرتبہ ایک دفعہ کسی کنیز کو دیکھتے ہیں، کسی غلام کو دیکھتے ہیں، کسی مصیبت کا مارا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں. ختمی مرتبہ کیا مصیبت آ گئی، کہنے کا میں نے یہ غلطی کر دی اپنے آقا کی، اب میں جاؤں گا بہت مارے گا، بہت میرے اوپر سختی کرے گا. فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کے گھر پہ گئے، اس کو آواز دی، اس نے سنا، اندازہ تو یہی ہوا کہ سنا، باہر نہیں آیا. نبی اکرم نے دوبارہ آواز دی, دوبارہ باہر نہیں آیا. نبی اکرم نے تیسری دفعہ آواز دی تو فوراً دروازہ کھول کے باہر آ گیا. یعنی اب پوچھنے والے نے کچھ اس طرح پوچھا کہ بندہ خدا, جب تو دروازے کے پیچھے کھڑا ہی تھا تو نبی نے دو آوازیں دے دے کے چیخ کے کہا تھا تو واپس کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا یہ میرے نبی میرا نام لے رہے تھے, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, میرا نام لے رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے کہا دیر لگاؤں, تیسری آواز پہ اب باہر نہیں آتا تو پلٹ کے چلے جاتے, مجھے پتا ہے تیسری ساتھ آواز نہیں دیتے. اس خاطر فوراً باہر آ گیا. اللہ بعض اوقات کہتا ہے یہ بندہ مجھے پکارے مجھے اچھا لگ رہا ہے, اسے پکرواؤ, اسے اس کی دعا پوری نہ کرو, اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ ہونے دو. اگر پوری ہو جاتی تو کیا کرتا؟ شاید مسجد سے نکل کے گھر جاتا, خاموش ہو کے بیٹھ جاتا, عیاشی کرتا. خدا نے کہا نہیں, اس کو رکھو مسجد کے اندر, اس کی دعا پوری نہ کرو, کل بھی لاؤ, بار بار لے کے آؤ اس کو. یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے, وہ دینا چاہتا ہے, بس دینا چاہتا ہے, لیکن دینے چاہنے میں میری اور آپ کی مصلحتوں کو پورا رکھ کے دیتا ہے. ایسا بے وقوف, نعوذ باللہ, بے وقوف والدین کی طرح نہیں ہے. بچے نے مانگا مجھے یہ چاہیے, دے دیا, پھر مانگا چاہیے, دے دیا. اب بچہ کیا ہو گیا؟ بچے جناب ناز بردار ہو گیا, یہ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا, اس کے لیے پورا ایک ہوٹل فائیو سٹار بنانا پڑے گا تاکہ یہ جوان ہو. ایسا نہیں بناتا خدا. خدا انسان بناتا ہے, ترقی حاصل کرنے والا, کمال حاصل کرنے والا, سختی میں بھی ڈالتا ہے, آسانیاں بھی دیتا ہے, ہر طرح سے آزما لیتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. سورہ ابراہیم کی تفسیر میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ خدا متعال نے فرمایا کہ جو لوگ ظالم تھے وہ قیامت کے دن پہنچے, انہوں نے بڑے اپنے جو ان سے بڑے ظالم تھے ان سے کہا کہ ہم نے تو تمہیں فالو کیا تھا, اب ہمیں بچاؤ. انہوں نے کہا ہمارا خود کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس دوران میں شیطان پہنچا تو سب نے شیطان سے کہا کہ بھائی تو بچا لے. کہنے لگا میں نے تو تمہیں تھوڑی جہنم میں ڈالا, میں نے تو تمہیں پکارا اور تم لوگ خود بھاگتے چلے آئے. اس میں ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے, شیخ انصاری کا بڑا لمبا واقعہ, ہم اس میں رہ جائیں گے. وہ یہ کہ شیخ انصاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو شیطان کیسے پھنساتا ہے. اینڈ میں یہ ہوا, اس نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو تو شیطان پھنسا نہیں پاتا, کچھ بھی کرتا ہے نہیں پھنستے آپ, مجھے کیسے پھنساتا ہے؟ تو اس کو جواب ملا کہ تمہیں پھنسانے کی ضرورت نہیں پڑتی, تم خود ہی آ جاتے ہو. شیطان تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا, تم خود ہی شیطان کے پیچھے جاتے ہو. اب ذرا دیکھیے گا, اگر یہ ماہ رمضان ہے, شیطان تو بند ہے, پھر برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پیچھے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے نا کہ رمضان آ گیا, ایک آدمی جا رہا ہے وہ تو چلا گیا ہے, اب یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اندر کا شیطان ہے, باہر والا شیطان بند ہے, اندر والا شیطان کھلا ہوا ہے. وہ کروا دیتا ہے, وہ ابھی بھی کروا رہا ہے. تو کسی نے رسول گرامی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, ہر ایک کا شیطان ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہر ایک کا شیطان ہے. کہا آپ کا بھی ہوتا ہے کیا؟ بڑی انسلٹ. دیکھیں یہ انبیاء کا اور ائمہ کا بڑا حوصلہ تھا, جاہل جاہلانہ باتیں کرتے تھے, بعض اوقات ہنسی میں ٹال دیا کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا ہر ایک کا شیطان ہوتا ہے. کہا ہر ایک کا ہوتا ہے؟ کہا آپ کا بھی ہوگا. رسول گرامی نے ہنسی میں کہا, کہا میرا بھی شیطان تھا, میرے ہاتھ پہ اسلام لے آیا ہے. ختم ہو گیا. میرا بھی تھا, یہ میرے ہاتھ پہ اسلام لے آیا ہے. تو اب یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک شیطان ہے, بہرحال وہ کام کروا رہا ہوتا ہے. جو مومن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ادخل الذین آمنوا, واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو انہیں خدا وہ داخل کر دیے جائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, ہمیشہ اسی میں رہیں گے اپنے پروردگار کی اجازت سے, اور وہاں ان کو جو مبارکباد دی جائے گی وہ سلام کہہ کہہ کر دی جائے گی. ہر روز خدا کی طرف سے نعمتیں برس رہی ہوں گی. یہ جو سمبولک سینٹینس ہے آپ نے بہت سنا ہوگا, جناتن تجری من تحتہا الانہار, جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہ کوئی وینس کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے اندر پانی کی نہریں بہت جاری ہیں, سب سمبولک ہے, سب کا سب سمبولک ہے. اس کے بعد ایک بڑی عظیم آیت ہے, ہر آیت عظیم ہے لیکن یہ بہت عظیم آیت ہے. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, قرآن کریم کی مثالیں بڑی جاذب ہیں, بہت اٹریکٹیو مثالیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر دو درختوں کی مثال دی ہے, دو آیتوں میں دو درختوں کی مثال دی ہے. کہا ایک درخت ایسا ہے, ترجمہ بھی کرتا رہا ہوں, کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ مثال دیتا ہے ایک پاکیزہ درخت کی, اچھی بات کی مثال دیتا ہے پاکیزہ درخت کی طرح. ایک کوئی انسان ہے اچھی بات ہے, کلمہ طیبہ اللہ کے نزدیک لغت میں ہوتا ہے اچھی بات, کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات, لیکن یوں لگتا ہے دین کی وکیبلری میں ہر اچھا عمل کلمہ طیبہ ہے, ہر اچھا عمل کلمہ طیبہ ہے, چاہے وہ بات بھی نہ ہو, چاہے وہ بات بھی نہیں ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھا, وہ گیا اس کے پاس, اس کی مدد کر دی, اسے مصیبت سے نکال دیا, یہ کلمہ طیبہ ہے. بائیں کہ ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا, لیکن یہ ہے کلمہ طیبہ. قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو تم کلمہ طیبہ کی خدا مثال دیتا ہے, کہ شجرت طیبہ ایک اچھے درخت کی طرح. کیسا ہے یہ درخت؟ اب ایک درخت کو تصور کیجیے گا, اسلحہ ثابت, اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر جمی ہوئی ہیں, وہ فرعہا فی السماء, اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. ایک عظیم الشان درخت کہ جس کی شاخیں زمین میں ہیں, اور یہ درخت اتنا تناور ہے, اتنا تناور کہ جیسے اس کی شاخیں آسمان میں گئی ہوئی ہیں. اور یہ درخت کیسا ہے؟ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا, اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر زمانے میں پھل دیتا ہے, ہر زمانے میں پھل دیتا ہے, اس پر کوئی خزاں نہیں آتی, اس پہ ہمیشہ بہار رہتی ہے. ایک درخت ہے, جڑیں زمین کے اندر ہیں, شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں, اپنے پروردگار کے اذن سے ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے. اس کے بعد خدا فرماتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ, خدا تو انسان کے لیے مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح غور فکر کرے. اب دیکھیے, یعنی یہ مثال اتنی اہم مثال ہے کہ خدا مثال دینے کے بعد کہتا ہے ہم مثالیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو, تو مجھے چاہیے میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں, اس مثال کی تشریح کروں آپ کے سامنے, کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پاکیزہ درخت ہے, اچھا درخت, جڑ زمین کے اندر, شاخیں آسمان کے اندر, ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. مفسرین نے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے بہترین مطلب خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ خاندان 1200 سال پہلے تھا, تو اس زمین کے اندر تھا, لیکن شاخیں اس کی آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں, 1200 سال بعد بھی اس خاندان کے اثرات موجود ہیں. شاخیں آسمان میں پھیل گئی ہیں, یعنی زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس خاندان کی برکتیں نہ پہنچی ہوں. ہر جگہ پر تو تھی اکلہا کل حین باذن ربہا, اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. یہ خاندان ایسا خاندان, ہر زمانے میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہم نے تو اس کی برکتوں کو مثال کے طور پر ماہ محرم و سفر میں دیکھا اپنی آنکھوں سے, ہم نے اس کی برکتوں کو ماہ رمضان کے اندر دیکھا, لیکن اگر اندازہ لگائیں تو ہر زمانے میں برکت اسی خاندان سے ہے, اور کہاں سے آ رہی. امیر المومنین نے جو خطبہ شخشخیہ کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, میرے وجود سے, مجھ سے وجود کے چشمے جاری ہوتے ہیں, مجھ سے وجود کے چشمے جاری ہوتے ہیں, یعنی میں وہ مرکز ہوں جہاں سے یہ سب کچھ فیض, برکت, عنایت, الطاف خدا متعال کی نازل ہوتی ہیں. آج بھی وہی امام ہے جس کی برکتوں سے سب کو مل رہا ہے, آج بھی کچھ اور نہیں ہے, وہی امام ہے, صرف پردے میں ہے, برکت وہیں سے, خیر وہیں سے, نیکی وہیں سے, سب کا سب توفیقات وہیں سے. پاکستان میں ایک آدمی مجھے نظر آیا, واقعا پروردگار عالم نے اپنے اچھے بندوں کو دنیا کے ہر کونے میں رکھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان بڑی بری جگہ ہے یا ہندوستان بڑی بری جگہ ہے, وہاں پر بھی بڑے اچھے پاکیزہ لوگ رہنے والے. ایک صاحب مجھے ملے کراچی یونیورسٹی میں, پی ایچ ڈی کا تھیسس انہوں نے لکھا فلسفی کے ڈپارٹمنٹ میں, جہاں سارے کے سارے دہریے بیٹھے ہیں, ایک آدھی کوئی مسلمان ملتا ہے وہاں پر, سب کے سب ویسٹرن فلسفی کے ماہر دہریے. اچھا جناب علی, انہوں نے بھی ویسٹرن فلسفی ہی پر لکھنا پڑا ان کو, انہوں نے بھی ایک ویسٹرن فلسفر ہی لیا. اب جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ لیا, کمپائل کر لیا, پہلے پیج پر کسی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, کس کے نام پر؟ تو جناب علی, میں نے پیج پڑھتے ہی کہا, میں کہا جاوید صاحب آپ کا تو پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہونے کا ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے لکھا ہے تو جو بچے کچھ دشمن رہ گئے ہوں گے وہ بھی تلواریں کھینچ لیں گے. صاحب پیج کے اوپر لکھا تھا میں اس کو انتساب دیتا ہوں اپنے امام کے نام، 200 فلاں سال میں پیدا ہوئے، اتنے سال کے اندر غیبت صغرا ہوئی، اتنے سال میں غیبت کبرا ہوئی، پھر دوبارہ تشریف لائیں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. میں نے کہا جاوید صاحب ایسا کرنے یوں کر لیتے کہ امام کا نام لکھ دیتے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں سنیوں کے بھی آ جاتے، ہمارے بھی آ جاتے، سنی بھی بالآخر مانتے تو ہیں، وہابی بھی. کہنے کا نہیں آؤ صاحب، میں چاہتا ہوں میرے مولا اسپیسیفائیڈ ہو کر ذکر ہوں کہ ان کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے یہ. اور یقین مانیے اس مصیبت کے عالم میں بھی ان کا پی ایچ ڈی ماشاءاللہ ہو ہی گیا. توقع نہیں ہو رہی تھی کہ اب یہ بچے گا کیسے، جو دہریت ہے وہ تو ان کی ویسی اسلام مسلمان کے نام لے لے کے ان کے انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا تھا، اس وجہ سے لڑے ہوئے تھے. باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے یہ جملہ لکھ کر پوری کر دی تھی. لیکن الحمدللہ رب العالمین اس موقع پر ان صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یقین فرمائیے، مجھے یقین ہے کہ اگر ان کے نام کی وجہ سے یہ رکنا ہے تو پھر مجھے پی ایچ ڈی بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک ذرا سے کوئی جگہ پہ آ جائے گی کہیں گے یہ بچانے کے لیے چھپا لو، وہ بچانے کے لیے چھپا لو. اس نے کہا نہیں، مجھے زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں چاہیے، مجھے ان کے نام پر چاہیے. اور مل گیا یقین. یہ یقین ہے نا اس آدمی کو، اپنی زندگی مصیبتیں جھیلیں جو کچھ بھی کیا، اب لاخر اپنے مولا کا نام لینا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے، اصلحہ ثابت، جڑیں زمین کے اندر ہیں اور شاخیں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہر زمانے میں پھل دیں گے، ہر زمانے میں پھل دیں گے. کسی نے دیکھنا ہے تو ابھی بھی جا کے مشہد دیکھ لے، ابھی بھی جا کے کربلا پہ دیکھ لے، ابھی بھی جا کے نجف میں دیکھ لے، ابھی تک پھل مل رہے ہیں، ابھی تک مل رہے ہیں اور ملیں گے، کوئی کمی تھوڑی ہے. یہ قرآن کریم نے کہا یہ کلمہ طیبہ ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں مجھے کہ ہم بھی اس کلمہ طیبہ کی ایک شاخ بن سکتے ہیں، ہم بھی اس کلمہ طیبہ کی ایک شاخ بن سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس درخت کے اندر ضم کر دیا، اس درخت کے اندر گھل گئے اور اپنے آپ کو وقف کر دیا خاندان اہل بیت کے لیے، تو ہم بھی اس درخت کی شاخ بن جائیں گے. وہ خدا ہمارے وجود میں بھی برکت دے دے گا. ہم نے اب تو دیکھ لیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی عالم نے 200 سال پہلے ایک کتاب لکھی، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اگلے سال ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نے 200 سال پہلے کتاب لکھی، آج تک وہ کتاب چھپ رہی ہے، بک رہی ہے، بٹ رہی ہے، لوگ لے رہے. مجھے آپ بتائیے گا، مفاتیح الجنان دیکھی آپ نے؟ ذرا اس کتاب کی برکت پہ غور کیجئے گا. پاکستان میں جائیے مفاتیح الجنان، ہندوستان میں مفاتیح، ایران، لبنان، عراق، شام، سعودیہ، تمام اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس مفاتیح الجنان. کتنی برکت دی خدا نے اسے ایک کتاب کے اندر. دعاؤں کی یہ واحد کتاب نہیں ہے، شیخ عباس قمی سے بڑے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے شیخ عباس قمی کے کام میں اتنی برکت دے دی. یہ ہے جڑ ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی. ایسا کیوں برکت دی ہے؟ شیخ عباس قمی نے نفس کے ساتھ بڑا جہاد کیا، تب خدا نے یہ برکتیں دی ہیں. صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا ہم سورہ پوری نہیں کر پائیں گے چونکہ اب صرف 2 دن رہ گئے، بہت ساری آیتیں باقی ہیں ابھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے چلا جائے. شیخ عباس قمی کے زمانے میں ایرانی بادشاہ قاجار تھا، فتح علی قاجار تھا جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے، بہت ظالم آدمی تھا. لیکن شیخ عباس قمی سے عقیدت دکھاتا تھا، یہ شیعہ خاندان تھا، شیخ عباس قمی سے عقیدت دکھاتا تھا. تہران میں ان کا کیپٹل تھا، تو یہ قوم آتا تھا، شیخ عباس قمی اس زمانے مرجع تھے، ان سے آتا تھا ملنے کے لیے. اب شیخ عباس قمی بڑے پریشان ہوتے تھے، بہت چڑھتے تھے اس بات سے کہ یہ ظالم و جابر میرے گھر پہ آتا ہے ملنے کے لیے، نہ اس کو اپنے گھر سے بھگا سکتے تھے کہ بالآخر ایک آدمی ملنے آیا تو اسے کیسے بھگائے، اور وہ تھا ظالم و جابر، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ جب آتا تھا اس کو خوب ڈانٹتے تھے، کہتے تھے تو یہ مت سمجھ کہ تو بادشاہ ہے، تو مثال کے طور پر مجھے تیرے آنے سے خوشی نہیں، مجھے تیرے آنے سے کوئی خوشی نہیں، اگر تو عدل و انصاف کر رہا ہوتا تو میں آ کے خوش ہوتا، تو ظالم ہے، تو جابر ہے. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ صفت انسان تھا کہ وہ سنتا تھا، سر جھکا کے بیٹھا رہتا تھا، اگلے دن جا کے پھر وہی ظلم و ستم شروع، اور پھر آ جاتا تھا یہاں پہ، مہینے میں ایک آدھ دفعہ ضرور آتا تھا. ایک دفعہ یہ آیا، شیخ عباس قمی بھرے بیٹھے تھے، جیسے ہی یہ بیٹھا انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ بڈھے ظلم کرنا بند کر دے، مرے گا تو.
اس حد تک بادشاہ کے ساتھ ایسی حرکت کرتے تھے. میں بتا رہا ہوں وہ عجیب آدمی تھا, پھر بھی سنتا تھا, پھر بھی کچھ نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ شیخ عباس کے پاس بیٹھا تو شیخ عباس کمی کا لڑکا جو تھا وہ آیا, اس نے چائے وائے دی ان کو, جیسے ایرانیوں کیا ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں, چائے سرو کی چلا گیا. تو فتح علی کہنے لگا کہ شیخ عباس یہ کون تھا؟ کہا یہ میرا جوان, میرا بیٹا ہے. کہا یہ مجھے بہت اچھا لگا. اب شیخ عباس کا ہمارے یہاں ماتھا ٹھنکا کے گئی, اس ظالم مجھے پھر کو اچھا لگا پتہ نہیں کیا کرے گا. کہنے لگا کہ بس اس کی شادی میری لڑکی سے کر دو. شیخ عباس نے کہا میں تیرے آنے جانے پہ خوش نہیں ہوں, تو کہہ رہا رشتے داری کر دوں, میں تو سوچتا ہوں کہ تیرا عذاب کہیں مجھے نہ پہنچے تو میں تو کسی صورت میں نہیں کروں گا. کہنے لگا کہ شیخ صاحب جو ہوا ہو گیا, آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ کر لیا, اب ہم بادشاہ ہیں, اب تو شادی کرنی پڑے گی, ہم رئیس مملکت ہیں, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب جناب علی پٹری سے اتر گیا بالکل. کہاں تو وہ عالم مرجع ان کے سامنے مریدی دکھاتا تھا, ایک دم سے بادشاہت پہ آ گیا. کہنے لگا نہیں میں نے طے کر لیا میری لڑکی کی شادی اس سے ہوگی. شیخ عباس نے کہا کل تک مہلت دو مجھے, کل جواب دوں گا. کہنے لگا میں دوسرا جواب نہیں سنوں گا, میرے لڑکی بچی کی شادی ہوگی, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے چلا گیا. اس شیخ عباس قمی کی کتاب کیوں پھیلی ہے؟ شاید ایک وجہ یہ رات تھی. شیخ عباس قمی نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے اور خدا سے پہلی خنوت میں دعا کی کہ خدایا اس رشتے میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی, یہ ظالم ہے, میں دین کے اوپر ذمہ دار ہوں, اگر اس کی میرے سے رشتہ داری ہو گئی دین کا نام بدنام ہو جائے گا, میں اس رشتہ داری کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا, تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی برائی ہے دین کی تو میرے بچے کو لے لے. یہ شیخ عباس قمی ہے, دین کا ذمہ دار ہے, یہ نہیں کہہ رہا اس کی بیٹی کو لے لے, کہہ رہا نہیں میرے بچے کو لے لے. اتنی بڑی قربانی دین کے نام پر, کہا خدا میرے بچے کو لے لے. ابھی دو رکعت ختم ہوئی تھی, یہ قنوت پڑھی, اگلی دو رکعت پہ گھر والوں نے آ کے بتایا کہ شیخ صاحب حالت خراب ہو رہی ہے, بچے کی طبیعت خراب ہو رہی. شیخ سمجھ گیا کہ دعا پوری ہو رہی ہے, نماز شب جاری رکھی. آٹھ رکعتیں نماز شب کی پڑھی تھی, بچہ رخصت ہو گیا. یہ ایثار کیا ہے دین پھیلانے والوں نے, تب دین پھیلا ہے. یہ شیعت بچ نہیں سکتی تھی, میں عرض کر رہا ہوں شیعت صرف خاندان اہل بیت کے ایسے مخلصوں کی وجہ سے بچی. اور ہم اب آپ دیکھ رہے ہیں کیوں دعا کیوں مفاتیح الجنان اتنی مشہور ہے, اس کے پیچھے شیخ عباس قمی کا وہ خلوص شامل ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے کہا کہ پاکیزہ کام, اب یہ کلمہ طیبہ ہے نا, یہ مفاتیح الجنان ایک کلمہ طیبہ ہے, چونکہ طیب اور پاکیزہ شخص کی طرف سے کلمہ طیبہ بیان ہو گیا. فرمایا اس کی درخت کی مثال ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں, شاخیں آسمان کے اندر پھیل گئی ہیں, ہر زمانے میں پھل دے گا, اور اللہ مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, فرمایا اس کلمہ طیب کے مقابلے میں ایک خبیث کلام بھی ہے, ایک برا عمل بھی ہے. برا عمل کون سا عمل ہے؟ جو خدا کے علاوہ کسی کے لیے انجام پایا ہے وہ برا عمل ہے. یہ جو کلمہ خبیثہ ہے یہ کیسا ہے؟ کہا کلمتن مثل و کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثہ, ایک یہ جو کلمہ بری بات ہے, برا عمل ہے, یہ برے درخت کی مانند ہے. اجتست من فوق الارض ما لها من قرار, جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہے, اس کو زمین کے اندر کبھی بھی چین نہیں آئے گا. اچھا اب اس کی مثال بھی دیتے چلیں, اس کی بہترین مثال خاندان بنی امیہ ہے. کلمہ خبیثہ کی بہترین مثال, شجر خبیثہ کی بہترین مثال خاندان بنی امیہ, کہ اس خاندان سے اسلام کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر مسلمان صرف ایک روایت پر عمل کر لیتے ختمی مرتبت کی کہ بنی امیہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو فوراً اتار دینا, تو اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی آج. سید الشہداء نے 58 ہجرہ میں منا کے مقام پر جو خطبہ دیا اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا, کہا تم سب نے سنا تھا نا رسول گرامی نے کہا تھا بنی امیہ کو میرے ممبر پہ دیکھو فوراً اتار دینا, لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا. کہا نہیں اتارا, تم نے معاویہ کو دیکھا بنی امیہ کا نہیں اتارا, اب تمہیں یزید جیسے سے بھی. امام نے فرمایا اب اس سے برے کے لیے تیار رہو, اور وہ برا 2 سال کے اندر نظر آ گیا کہ وہ یزید جیسا بھی حاکم بن گیا. اس خاندان کے اندر جو برائیاں آئی ہیں کوئی حساب نہیں لگا سکتا. کل میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ولید کا, قرآن کریم کو پارا پارا کر دیا اس نے. ایک اور اس خاندان کی خباثت کی بہت بڑی مثال مروان بن حکم ہے. مروان بن حکم تاریخ کا سیاہ باب, اس سے بری شخصیت ہماری تاریخ کے اندر کم رہی ہوں گی. مروان بن حکم وہ انسان تھا کہ اس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک خباثتوں اور نجاستوں کے اوپر تھی. اپنے باپ کے ساتھ مدینے میں ہوتا تھا, رسول گرامی کا مذاق اڑاتا تھا, مسخرے کرتا تھا, تو رسول گرامی نے اس کو اور اس کے باپ کو یہاں سے نکال دیا تھا. ابھی میرے ذہن میں آتا ہے, کل میں نے غلطی سے عبداللہ بن زبیر میرے خیال میں عرض کر دیا, جنگ جمل کے واقعے کے اندر وہ زبیر تھا نہیں کہ عبداللہ بن زبیر, تھوڑی سی کریکشن کے لیے. بہرحال مروان بن حکم اور مروان اور اس کا باپ حکم, مروان بن حکم اور حکم بن عاص, یہ دونوں رسول گرامی کے زمانے میں رہتے تھے اور رسول گرامی کی ٹو میں لگے رہتے تھے, ہمیشہ مسخرے اڑا کرتے تھے. تو یہ ایک دن رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہا تھا, ایک دن رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہا تھا تو رسول اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا تھا, کوئی ہے جو مجھے اس چھپکلی سے نجات دلائے؟ تو لوگ اس کو چھپکلی کے نام سے پہچانتے تھے, اموی چھپکلی, اور نہیں معلوم آج کی چھپکلی میں اس کی تاثیر نہ ہو گئی کہ اس کو اس طرح سے جانتے تھے کہ یہ بنی امیہ ہے. بنی امیہ کا کردار ہمیشہ ایسا, اس شخصیت کے بارے میں عرض کرتا چلوں, اس نے جو اسلام پر عذاب ڈھائے, میں ابھی اگر بتانا شروع کروں گا تو مصائب کا ٹائم بھی اسی میں نکل جائے گا. بس اس کی ایک کیفیت دیکھ لیجئے. ایک دن ایک خواب بتانے والے کے پاس آتا ہے, کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. وہ جو خواب بتانے والا تھا جیسے ہی دیکھتا ہے یہ آیا خواب بتانے کے لیے, کہتا ہے بھائی کسی اور سے جا کے پوچھ لے, تیرا خواب برا ہی ہوگا. کیونکہ اس کو سب پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے اس کو مدینے سے باہر نکالا تھا, اس کی ذات میں اگر کوئی ذرا سی بھی بھلائی ہوتی تو رسول اس کو مدینے سے باہر نہ نکالتے. تو اس نے کہا کہ بھائی کسی اور کو اپنا خواب سنا دے. کہنے لگا نہیں مجھے تم سے ہی سنانا ہے, بس سناؤں گا اور چلا جاؤں گا. کہنے لگا اچھا سنا. خواب سناتا ہے, جیسے ہی خواب سناتا ہے ابن سیرین جو خواب سننے والا ہے اس نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ تیرا خواب بہت برا ہوگا, اب میں تعبیر بتاؤں گا, جیسی تعبیر بتاؤں یہاں سے چلے جانا چونکہ تمہارے عذاب میں کہیں میں شکار نہ ہو جاؤں. خواب کیا دیکھتا ہے, اب میں کیا عرض کروں. انسان بعض اوقات مجلس کے احترام میں بہت ساری چیزیں نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے, بولنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے. مروان کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے ممبر رسول پہ چار دفعہ پیشاب کیا میں نے. جیسے ہی وہ سنتا ہے کہتا ہے یہ اس خواب کا مطلب یہ ہے, تیری نسل سے چار لڑکے آئیں گے جو ممبر رسول پہ قبضہ کر کے دین اسلام کی دھجیاں بکھیر دیں گے. بالکل یہی ہوا, اس کی نسل سے اولاد آئی عبد الملک, عبد الملک کی نسل سے لڑکے آئے, وہ سارے خلیفہ بنے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ مروان کا دور شروع ہوا ہے معاویہ کے بیٹے کے, یزید کے بیٹے کے اترنے سے. یزید کا بیٹا تھا جس کو معاویہ دوم کہتے ہیں. معاویہ دوم جب خلیفہ بنا تو خود ہی اتر گیا تھا, اس کے ذہن میں آ گیا تھا کہ ہم غاصب ہیں. جب یہ اترا تو یہ مروان یہ خلیفہ بن گیا تھا, یہ چند مہینے خلیفہ رہا. پھر اس کی اولاد میں عبد الملک اور عبد الملک کی اولاد میں مختلف ہشام ولید سب کے سب یہ آتے رہے بعد میں. اور میں نے عرض کیا سارے کے سارے اسلام کے لیے سخت ترین دشمن ثابت ہوئے. تو یہ اس قسم کی نسل ہے خاندان بنی امیہ, یہ بہترین مثال ہے اس کلمہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ کی. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اجتست من فوق الارض, اسے زمین سے اکھیڑ دیا جائے, لیا جائے. وما لہا من قرار, کوئی قرار اس کو صحیح نہیں ملے گا, ثبات نہیں ملے گا. اس کے بعد خدا نے متعال فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالی ایمان والوں کو ایک ایسی بابرکت بات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم کر دیتا ہے. خدا ثابت قدم کر دیتا ہے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں. یعنی جو ایمان لاتے ہیں خدا نے متعال ان کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اپنے کام میں پکے ثابت ہو جاتے ہیں, اپنے کام میں سچے ثابت ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے مصیبتیں آتی رہتی ہیں, مصائب آتے رہتے ہیں, مشکلات آتی رہتی ہیں, ان کے پاؤں لرزنے والے نہیں ہوتے. اگر کوئی ایمان دے گا, ہمیشہ مشکلات کے مقابلے میں ایک بات ضرور سوچئے گا, جس نے مشکل دی ہے وہ مشکل پہ صبر کا حوصلہ بھی دے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ مجھے اور آپ کو مشکل میں پھنسائے اور مشکل جھیلنے کی طاقت نہ دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا کسی نفس کو اس کے تحمل سے زیادہ طاقت مصیبت نہیں دے گا. یہ طے شدہ اصول ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی, میرے اوپر مصیبت آئی, فوراً اس بات کو سوچئے مصیبت خدا کی طرف سے. اگر خدا کی طرف سے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جھیلنے کو تیار ہوں. ہاں استغفار انسان اس کام سے کرے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو, تو اس کام سے استغفار کرے اور اس مصیبت کو تحمل کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ ہمارے سامنے خاندان اہل بیت کی زندگی کی مثالیں بہت واضح مثالوں کی صورت میں موجود. اصل کوئی ایک خاندان ہمارے پاس ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے 250 سال مسلسل قربانیاں دی. میں نے جہاں تک دنیا کے ریلیجنز کو اسٹڈی کیا ہے, کسی دین کے اندر ایک خاندان ایسا نہیں ہے جس نے 250 سال مسلسل قربانیاں دی. اور یہ اس خاندان کی اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں ختمی مرتبت سے لے کر اور غیبت صغرا تک, تو آپ دیکھتے ہیں ہر لحظہ قربانیاں, ہر وقت مصیبتیں, اور ان کے سامنے جو دشمن ہیں وہ کیسے, جیسے یہ مروان جیسے لوگ, پست فطرت, اپنی طبیعت کے اندر مشرک لوگ, اپنی طبیعت کے اندر خدا نے متعال کا انکار کرنے والے لوگ, اور یہ ساری مصیبتیں تحمل کرتے رہے. اب ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا کہ یہ مصیبتیں تحمل کیوں ہو رہی تھیں. انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو ساری مصیبتیں تحمل ہو رہی تھیں, کربلا کا میدان, اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ سب تحمل ہو رہا تھا تو یہ سب تحمل کیوں ہو رہا تھا؟ تو پھر آپ جا کر اس جملے تک پہنچیں گے, حل من ناصر ینصرنا. پوری کربلا کا خلاصہ ہے یہ جملہ, حل من ناصر ینصرنا. یعنی پوری انسانیت کو ایک دعوت ہے, پوری انسانیت کو, کہ پوری انسانیت میں اگر کوئی انسانیت کا نام لینے والا ہے تو خاندان اہل بیت کے پاس آتا کیوں نہیں ہے؟ آئے خاندان اہل بیت کے پاس, اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس آ کر اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے پوری انسانیت پہ رکھا. آج اس پوری دنیا کے اندر کیوں سید الشہداء کے نام کے لیے, شہید الشہداء کے کام کے لیے سب کے سر تسلیم خم ہوتے ہیں؟ ایک ہندو عالم نے, ایک شیعہ عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہیں پر کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے, اور سفر کرنے کے دوران انہیں اس ٹرین کے اندر کچھ ہندو لوگ بھی ملے. تو اس ہندو نے پوچھا کہ یہ کربلا کا واقعہ آپ لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں, کربلا کے واقعے میں ہوا کیا؟ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سفر لمبا تھا, انہوں نے بتانا شروع کیا. ایک موقع پہ پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ کے نواسے تھے, کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, دشمن کو انہوں نے خود پانی پلایا تھا پہلے, لیکن پانی پھر ان کے اوپر بند کر دیا گیا. بڑا افسوس کیا اس نے, کہنے کا کہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ جس دشمن کو انہوں نے خود پانی پلایا تھا اسی دشمن نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا, اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ہی ہماری پیاس بجھائی تھی. کہنے کا ہاں ایسا ہوا. اس کے بعد عاشور کا واقعہ بیان کیا, حضرت علی اکبر کی اذان بتائی, ایک ایک شہید کے واقعے کو بیان کرتے رہے. تو وہ شیعہ عالم نے لکھا کہ وہ ہندو بھی رونے لگے, کہنے کہ یہ سخت مصیبتیں تھیں جو شہید الشہداء نے ڈھیلی. اس کے بعد بتایا کہ کس طریقے سے مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, رخصت ہو گئے امیر شہید الشہداء سے. جب سب ختم ہو گیا اس کے بعد بتایا کہ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, حل من ناصر ینصرنا. تو اس ہندو نے ان سے سوال کیا, کہنے لگا اب کس کو بلایا تھا, اب کس کو بلایا تھا؟ شہید الشہداء جانتے تھے کہ اب اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں رہا. شیخ عباس قمی کی جہاں تک میرے خیال میں روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شہید الشہداء نے یہ کہا کہ حل من ناصر ینصرنا, اس وقت بھی لاشوں میں لرزہ آیا کہ مولا ایک زندگی اور, ایک دفعہ اور اٹھنے کی اجازت ملے تو ہم دوبارہ قربان ہوں گے, دوبارہ نثار ہوں گے. یعنی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, شہید زندوں سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے, شہید زندوں سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے. اور وہ شہداء دیکھ رہے تھے کہ ان کا مولا پکار رہا ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, کتنا سخت گزر رہا ہوگا شہداء کے اوپر. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, پھر شہید الشہداء بھی وہ کرے ایک دفعہ اپنے اصحاب کو پکارنا شروع کیا. اس کے بعد کہا, اے زہیر, اے مسلم, اے حبیب, کل تک جج میں بلاتا تھا تم لوگ آ جاتے تھے, اب کہاں ہو تم لوگ؟ یہ بڑا کٹھن وقت ہے شہداء کے لیے, یہ بڑا سخت وقت ہے زمین آسمان کے لیے. سید الشہداء نے بڑے جملات, عجیب جملات ادا کیے, انہی جملات کی تاثیر میں علی اصغر جیسا منقلب ہو کے زمین پہ گر گیا. اب
پھر وہ معرکہ پیش آنا تھا جو قیامت تک کے لیے بے مثال تھا اور ابد ابد سے بے مثال تھا. جہاں تک آپ مطالعہ کیجئے, میں نے بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیا, کسی نبی نے اپنے اتنے چھوٹے بچے کی قربانی نہیں دی ہے تاریخ کے اندر. یہ بہت سخت واقعہ تھا جو کربلا کے اندر پیش آ رہا تھا کہ جب ان کے سامنے فرزند کو لایا گیا تو میرے باپ تشریف فرما علی اصغر کی والدہ گرامی, جب خیمے سے تشریف ملا رہی تھی ایک جملہ منقول ہے وہ یہ کہ بس اتنا کہا کہ مولا جو اس خیمے سے گیا پھر واپس نہیں آیا. یہ بہت سخت واقعہ تھا. تشریف لائے, بچے کو ہاتھوں میں بلند کیا. اب بس ایک مقایسہ دیکھیے گا, پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ اے مادر موسیٰ بچے کو سمندر کے حوالے کر دو تو خود قرآن کریم میں لکھتا ہے وربطنا علی قلبہا, ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا ورنہ وہ راز کھول دیتی. اب ہم بس ایک سوال کریں گے, پروردگار تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا ہوگا؟ یہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. بچے کا ہاتھ پر اٹھایا جانا ان کے سامنے ہو رہا تھا اور پھر وہ تیرے سدر چلا تھا, اس کے بعد کچھ باقی نہ بچا, بس اس بچے کی گردن لڑکی. ایک مظلوم خون سید الشہداء کے ہاتھ میں آیا ہے. سید الشہداء صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھاتے آ رہے تھے, روایات کے مطابق چہرہ جسم سب کا سب خون کے اندر تر تھا, لیکن یہ علی اصغر کے خون کے اندر کوئی ایسی خاصیت تھی جو حسین بھی سے کہیں اور پھینک نہ پائے. اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پروردگار سے کہا کہ پروردگار اسی خون کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہو. خون علی اصغر کے اندر بڑی عجیب تاثیر تھی. آپ پروردگار عالم کا لہجہ دیکھیے, کہتا ہے قرآن میں کریم میں کہ میں قیامت کے دن ظالموں سے پوچھوں گا بے ذنب قتلت یہ مظلوم بچے کیوں قتل کیے گئے. اپنے آپ سے پوچھئے اس پورے روئے زمین کے اوپر سب سے مظلوم قتل ہونے والا شیرخوار بچہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ خون علی اصغر جس کا حساب لیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو یقین سے عرض کر دوں جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے, جب مولا اور آقا تشریف لائیں گے تو شاید خون علی اصغر سے بڑی کوئی حجت زمین پر نہیں ہوگی. اس خون سے حجت دی جائے گی کہ اے لوگوں تمہاری آنکھوں کے سامنے خون علی اصغر تھا پھر بھی تم نے کچھ رکھ دیا.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ خاندان اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا, اے پاک پروردگار خاندان اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اے پاک پروردگار ان کے وجود ہر مقدس کی برکتوں سے, اے پاک پروردگار ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا, اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو قیامت کے دن شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار ہماری حقیر جانیں اس قابل نہیں ہے پاک پروردگار, لیکن تجھے واسطہ غم حسین کا ہماری موت کو اپنی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار زلزلے کا کٹھن واقعہ پیش آیا ہے پاک پروردگار, جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں سے اس واقعے کے اندر مارے گئے تو ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. جو مشکلوں سے دو چار ہیں پاک پروردگار, جو یتیم بچے یتیمی کی مصیبت کو جھیل رہے ہیں پاک پروردگار, جو اپنے رشتہ داروں کے غم کو جھیل رہے ہیں پاک پروردگار, ان تمام کے دلوں کو صبر و سکون عنایت فرما. اے پاک پروردگار اس صحنے کے اندر اور مختلف سانحوں کے اندر جو عراق کے اندر پیش آ رہا ہے, جو گلگت کے اندر مصیبتیں پیش آ رہی ہیں پاک پروردگار, تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام, اے پاک پروردگار اگر یہ دشمن قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.